بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ عنہم فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے کون سب سے زیادہ سعادت مند لائق ہوں گے؟ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، شفاعت کی سعادت کے سب سے زیادہ کون شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ کون حاصل کرے گا قیامت کے دن؟ بڑا عجیب اور بڑا عمدہ سوال ہے کہ آپ کی شفاعت کی سعادت قیامت کے دن سب سے زیادہ کون حاصل کرے گا؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال یہ تھا، اے ابو ہریرہ، مجھے یہ بات یقین کی تھی کہ اس کے بارے میں سب سے پہلے تم ہی مجھے سوال کرو گے. یعنی یہ سوال اتنا پیارا ہے کہ سب سے پہلے تم ہی مجھے یہ سوال کرو گے، یہ مجھے تمہارے بارے میں یقین تھا. اور کیوں یقین تھا؟ اس لیے کہ تمہارے اندر حدیث شریف کی دلچسپی میں نے دیکھی ہے، یعنی تمہارے اندر حدیث کا علم حاصل کرنے کی بڑی دلچسپی ہے. اس دلچسپی کی بنیاد کے اوپر مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ شفاعت کا حقدار کون، یہ سوال آپ ہی کرو گے. دیکھیے، کسی کی حدیث کی دلچسپی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دے رہے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم حدیث کے سلسلے میں جو دلچسپی ہے، اس کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں. پھر فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ حاصل کرنے والا شخص وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کہا خلوص دل سے، یعنی اپنی خوشی سے، دل کے اخلاص کے ساتھ جس نے ایمان کا اقرار کیا، وہ قیامت کے دن شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ حاصل کرے گا. جی.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن ابي ذر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعلم اخر اهل النار خروجا منها واخر اهل الجنه دخولا، رجل يقول ان النار حبوا فيقول الله له اذهب فادخل الجنه فياتيها فيخيل اليه انها ملاى فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملاى فيقول اذهب فادخل الجنه فياتيها فيخيل اليه انها ملاى فيقول يا ربي وجدتها ملاى فيقول اذهب فادخل الجنه فان لك مثل الدنيا وعشره امثالها او ان لك مثل عشره امثال الدنيا فيقول تسخر مني او تضحك مني وانت الغريب ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بلغ نواجذه وقال يقال لا فادنى اهل الجنه منزله.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ جہنمیوں میں سے سب سے اخیر میں جہنم سے کون نکلے گا۔ ظاہر ہے کہ جو آدمی سب سے اخیر میں جہنم سے نکلے گا وہ جنت میں سب سے اخیر میں داخل ہوگا اہل ایمان میں۔ تو کہا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جہنمیوں میں سب سے اخیر میں کون اس سے نکلے گا اور جنت کے اندر کون سب سے اخیر میں داخل ہوگا۔ کا ایک آدمی ہوگا، اندازہ یہ ہے کہ یہاں رجل بول کر کے ایک نو مراد ہو سکتی ہے، یعنی ایک قسم کے انسان، یا فرد ہی مراد ہو کہ تمام انسان گنہگاروں میں سب گناہوں سے پاک ہو کر کے جنت میں گئے، اب آخری گنہگار جو جہنم سے نکل رہا ہے وہ جہنم سے نکلے گا سورین کے بل چل کر کے۔ حبون کا ایک ترجمہ ہے سورین کے بل گھسٹے 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 چلا، اور دوسرا ترجمہ ہوتا ہے بچوں کی طرح دو ہاتھ زمین پر ٹکا کر کے چلنا۔ بچے کیسے چلتے ہیں کم عمر والے؟ دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر کے اس طرح چلنا۔ اللہ تعالی اس کو فرمائیں گے جا میری جنت میں داخل ہو جا، اب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا اور دیکھا گا میں کہاں جاؤں، تو اس کے خیال میں اس کو ایسا لگے گا کہ جنت تو پورے پوری بھرا گئی ہے، ملآ جنت تو اب کی بھرا گئی ہے، کوئی جگہ جنت کے اندر باقی نہیں ہے کہ میں وہاں جاؤں۔ پھر وہ واپس آئے گا، واپس آ کے باری تعالیٰ کو کہے گا، اے میرے رب میں نے جنت دیکھی لیکن میں نے بھری ہوئی پائی، یعنی پوری جنت بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا جنت میں داخل ہو جا، اب وہ پھر آئے گا دروازے پر تو اس کے خیال میں ایسا لگے گا کہ جنت تو پوری بھری ہوئی ہے، پھر آئے گا اور کہے گا اے میرے اللہ میں نے تو جنت پائی پوری ہاؤس فل۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا چل جا جنت میں داخل ہو جا، تین مرتبہ ایسا ہوگا۔ اب جو اندر جائے گا تو اس کو کتنی جنت ملے گی؟ دنیا اور دنیا سے دس گنی زیادہ، یعنی ٹوٹل اس دنیا سے گیارہ مرتبہ بڑی جنت اللہ اس کو عطا کریں گے۔ یہ آخری جنتی کا حال ہے، یا یوں فرمایا کہ تیرے لیے دنیا سے دس گنا بڑی جنت ہے۔ تو بندہ کیا کہے گا؟ اے اللہ آپ میری مذاق کرتے ہو، اللہ وہاں تو ایک آدھ چھوٹا ون بیڈ روم کچن کا فلیٹ بھی ملے تو غنیمت ہے، یہ تو آپ دنیا سے دس گنی بڑی جنت، اے اللہ آپ میری مذاق تو نہیں کر رہے ہو۔ یہ گویا کہ بندہ بسبیل مقابلہ اس طرح کا جملہ کہے گا، ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ بندہ اور اللہ کے درمیان ایک طرح کی مذاق کی بات چل رہی ہے، جیسے کہ دنیا میں کوئی آپ کو اپنے خیال میں جو آپ کا مقام مرتبہ ہے اس سے بڑے مقام مرتبے کی کوئی بات کرے تو آپ کیا کہو گے؟ میری فرقی کائی کو اتارتا ہے، آپ رہنے دینی آپ کیوں مجھ غریب کی فرقی اتارتا ہے؟ اس طریقے سے جیسے کوئی آ کر آپ کو کہے کہ بھائی معین آپ کو آئندہ سال فلاں مدرسے میں شیخ الحدیث بننا ہے، ہم نے آپ کے لیے طے کر لیا ہے شوال سے وہاں آپ شیخ الحدیث ہوں گے، تو معین کہے بھائی اب مجھ غریب کی تو کیا پھرکی اتارتے، اب رہنے دیں نہیں، اب خالی پھرکی اتارے اس طریقے سے۔ تو اس طریقے سے بندہ کہے گا کہ آپ بادشاہ ہو کر اے اللہ میرے ساتھ ہنسی کرتے ہو، سب سے بڑے بادشاہ خالق و مالک ہو کر میرے ساتھ اس طرح مذاق ہنسی کرتے ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، حضور کو بھی ہنسی آ گئی اور آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، اور راوی کا یہ کلام ہے کہ یہ ہوگا جنتیوں میں سب سے کم درجے کا جنتی۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ دنیا سے 11 گنا بڑی مجموعی جنت اللہ اس کو عطا کریں گے۔ دیکھیے ان روایتوں سے حقیقت بھی مراد ہو سکتی ہے اور وسعت عظیم بھی مراد ہو سکتی ہے کہ بڑی عظیم وسعت والی اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی دولت سے مالا مال کریں گے۔ جی
به قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عمان عن عبد الملك عن عبد الله بن حارث بن نوفل عن عباس رضي الله تعالى عنه وعنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان نفعت ابا طالب بشيء،
عبداللہ ابن حارث ابن نوفل حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما و عنہم سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، کیا آپ کی سفارش نے ابو طالب کو کوئی فائدہ پہنچایا؟ بس امام علی مقام نے یہاں صرف سوال نقل کر کے چھوڑ دیا۔ یہ روایت جہاں کتاب الادب کے اندر ہے وہاں آگے چل کر یہ لفظ ہے کہ وہ آپ کے لیے لوگوں سے ناراض اور غصے ہوا کرتے تھے، یعنی مکہ کے لوگ آپ کو پریشان کرتے تھے تو ابو طالب لوگوں سے ناراض ہو جاتے تھے، غصے ہوتے تھے آپ کی حمایت کے اندر، تو کیا آپ کی سفارش اور آپ کی خدمت ان کو کچھ فائدہ پہنچائے گی؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی کیوں نہیں، وہ معمولی آگ میں ہوں گے، اور اگر میری سفارش ان کے حق میں نہ ہوتی تو وہ جہنم کے سب سے نیچے والے درجے کے اندر ہوتے، میری سفارش کی برکت سے وہ معمولی آگ کے اندر ہے۔ اب یہاں جو لعلّ کے انداز میں ارشاد فرمایا تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الگ الگ موقع کی طرف اشارہ فرمایا۔ ایک موقع ہے برزخ اور قبر کے عذاب کا، تو اس کے متعلق تو فرمایا کہ بھائی وہاں اس کو عذاب کے سلسلے کے اندر آسانی اور سہولت یقیناً ہوگی، رہا جہنم میں جانے کے بعد تو اس کے بارے میں مجھے امید قوی ہے لعلّ۔ تو چونکہ عذاب کے دو موقع ہیں، ایک موت سے لے کر قیامت اور دوسرا قیامت کے بعد جہنم کا دخول، تو برزخی زندگی کے اندر ابو طالب کو حضور کی شفاعت کی برکت سے فائدے کا ہونا یہ یقینی چیز ہے، رہا جہنم کے اندر جانے کے بعد امید قوی کی چیز ہے کہ ابو طالب کو عذاب میں بڑی حد تک سہولت اور تخفیف رہے گی۔
قال حدثنا محمد بن
جی
پہلے
گزرا ہے کہ دو طریقے کے پول روایتوں سے معلوم ہوتے ہیں. یہاں ایک پول مشہور جو ہے جس کو پل صراط کہا جاتا ہے, جس کو اللہ تعالی جہنم کے اوپر قائم کریں گے, اس کی کیفیت بیان کرنے کے لیے یہ باب قائم کیا ہے. شرائع حدیث کہتے ہیں یہ بال سے زیادہ باریک پول ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے, اور 15,000 سال کی مسافت کا پول ہے. 5,000 سال چڑھائی, 5,000 سال اترائی, اور 5,000 سال اوپر اوپر چلنا. تو 5,000 سال تو چڑھنے میں لگیں گے, پھر 5,000 سال ہموار چلنے میں, پھر 5,000 سال اترنے کے اندر. اس طرح کا یہ پل ہے, اور خود باری تعالیٰ نے قرآن میں اس کے لیے ارشاد فرمایا, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. ہر ایک کو وہاں پر گزرنا ہے, البتہ گزرنے کی کیفیتیں الگ الگ ہوگی. بعض لوگ پلک جھپکنے کے اندر گزر جائیں گے, انبیاء کرام. بہت سے لوگ بجلی کی طرح تیز رفتار گزریں گے, بہت سے لوگ اعمال کی عمدہ سواریوں پر گزریں گے, بہت سے لوگ پیدل چل کے گزریں گے, بہت سے لوگ گرتے پڑتے اٹھتے گرتے گزریں گے, بہت سے لوگ پھسلتے ہوئے گزریں گے. گزرنا ہر ایک کو ہے. جی
قال وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد عن عطاء بن يزيد الرسي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال ناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه؟ قال الضالون في الشمس ليس دونها سحاب. قالوا لا يا رسول الله. قال الضالون في القمر ليله البدر ليس دونه سحاب. قالوا لا لا يا رسول الله. قال فانكم ترونه يوم القيامه كذلك يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفونه ويقول.
روایت لمبی پیش کی امام رحمت اللہ علیہ نے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دو سندوں سے روایت لائے. قال ناسن, کچھ لوگوں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, کیا ہم قیامت کے دن ہمارے رب کا دیدار کر پائیں گے, زیارت کر پائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا حاصل یہ کہ زیارت قیامت کے دن نصیب ہوگی, اللہ کا دیدار قیامت کے دن نصیب ہوگا. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے تشبیہ دے کر کے سمجھایا. هل تدارون فی الشمس, کیا سورج کو دیکھنے کے اندر تم کو کوئی دشواری ہوتی ہے؟ کہ سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری زحمت ہوتی ہے کیا؟ گویا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کا دیدار بھی اسی طریقے سے ہوگا کہ کوئی دشواری نہیں ہوگی. خاص طور پر مطلع بالکل صاف ہو, آسمان صاف ہو, کوئی بادل بدلی بالکل نہ ہو, کوئی غبار گرد دھواں بالکل نہ ہو, تو سورج کتنا صاف ستھرا نظر آتا ہے. بالکل اسی طریقے سے قیامت کے دن باری تعالیٰ کے دیدار کے اندر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سوال کے انداز میں سمجھایا، کیا سورج کو دیکھنے میں تم کو کوئی دشواری ہوتی ہے جبکہ سورج کے اوپر کوئی بدلی بادل نہ ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نہیں، یہ اللہ کے رسول، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، گویا کہ قیامت کے دن باری تعالیٰ کے دیدار میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اب یہاں شراح بحث اٹھاتے ہیں کہ سورج کے ساتھ جو رویت باری کو تشبیہ دی گئی اس کا مطلب کیا؟ تو بعض حضرات کا کہنا ہے، اور بہت اچھی بات ہے، کہ سورج کے ساتھ تشبیہ رویت کے ثابت ہونے کے اندر ہے، کیفیت کے اندر یہ تشبیہ نہیں ہے. یعنی جب مطلع صاف ہو، آسمان صاف ستھرا ہو اور ہمیں آسمان کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں، سورج کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس طرح قیامت کے دن باری تعالیٰ کے دیدار میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. گویا یہاں اس تشبیہ میں جہت مراد نہیں ہے کہ بھائی سورج کی ایک جہت متعین ہے، ایسی جہت مراد نہیں. دوسرا، سورج میں سے شعائیں بھی نکلتی ہے، اس طرح شعاؤں کی حدت اور تیزی کے وقت پر سورج کو دیکھنا دشوار ہوا کرتا ہے، وہ بھی مراد نہیں ہے. بلکہ نفس سے رویت کے اندر یہ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جس طرح سورج کو دیکھنے میں کوئی مشکل ہی نہیں، اس طرح قیامت میں اللہ کے دیدار میں کوئی مشکل ہی نہیں. اور دیکھیے، انہم ربہم یومئذ لمحجوبون، اس آیت کریمہ کا مفہوم مخالف منطوق سے ثابت ہے کہ اللہ تعالی کا دیدار اہل ایمان کو آخرت میں ہوگا. تو اہل منطوق مفہوم مخالف سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن باری تعالی کی رویت اور دیدار اہل جنت کو ہوگی. معتزلہ اور خوارج اس کا انکار کرتے ہیں، اور باری تعالیٰ کی رویت کی بات تقریباً 20 صحابہ سے منقول ہے. اس سے بھی جو ہے اس مضمون کی نہایت سخت تاکید ثابت ہوتی ہے. پھر دوسرا سوال کیا، هل تدارون فی القمر لیلۃ البدر، کیا تم کو 14ویں رات میں چاند کو دیکھنے میں کوئی مشکلی ہوتی ہے جبکہ آسمان پر کوئی بادل بھی نہ ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بالکل نہیں، کوئی مشکلی نہیں ہوا کرتی، کوئی مشکلی نہیں ہوا کرتی. 14ویں کا چاند ہم بہت آسانی سے صاف ستھرا دیکھ لیا کرتے ہیں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً تم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے. اسی طرح دیکھو گے یعنی بالکل واضح، کوئی مشکل ہی نہیں، کوئی مزاحمت نہیں، کوئی تکلیف نہیں. اللہ تعالی لوگوں کو جمع کریں گے، یعنی میدان قیامت میں اعلان ہوگا، جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے چلا جائے، جو جس کی پوجا کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، وہ اس کے پیچھے چلا جائے، اعلان ہو جائے گا. لہذا جو لوگ دنیا میں سورج کے پجاری تھے، سوریہ نمسکار کرنے والے تھے، وہ سورج کے پیچھے چلیں گے. سورج کے پجاری سورج کے پیچھے، سورج کو دیوتا مانتے تھے، جاؤ تو سورج کے پیچھے ہی جاؤ، وہ تمہارا دیوتا، اسی کے پیچھے جاؤ. کہتے ہیں کہ یہاں حدیث شریف میں سورج اور چاند دو ستاروں کی تخصیص کی گئی ہے خاص طور پر، حالانکہ بہت سارے دوسرے ستاروں کی بھی پرستش ہوتی تھی، جیسے کہ شعرا ستارہ عرب میں لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، اسی لیے قرآن میں خاص طور پر کہا گیا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، تو چونکہ شعرا ستارے کی پوجا ہوتی تھی، زہرا ستارے کی پوجا ہوتی تھی، لیکن یہاں حدیث شریف کے اندر دو ستاروں کی تخصیص اس لیے آئی کہ یہ دونوں بڑے ستارے ہیں اور ان کے پوجنے والوں کی تعداد بھی بڑی ہے، آج بھی سورج اور چاند دونوں کی پوجا ہوتی ہے، سال میں چاندنی پڑو، اسی طریقے سے دوسرے تہوار آتے جس میں باقاعدہ چاند کی پوجا ہوتی ہے، سورج کی بھی پوجا ہوتی ہے، سوریہ دیوتا کا مندر بھی ہوا کرتا ہے، وہاں پوجا ہوتی ہے۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ سورج اور چاند قیامت کے دن ہوں گے، لیکن چاند بے نور ہوگا، سورج بھی کالا پڑا ہوگا، اس کی روشنی لپیٹ کر کے رکھ دی گئی ہوگی، اس حال کے اندر ہوں گے، اور لوگ اس بے نور سورج اور چاند کے پیچھے چل پڑیں گے۔ یہی خدا جس کو ہم دنیا میں چمک دمک والا دیکھ کر اس کی پوجا کرتے تھے، آج تو یہ کالے کلوٹے بے نور پڑے ہوئے، چلو اب اسی کے پیچھے چلو۔ بعض نے اس کو تمثیل قرار دی ہے کہ بھئی سورج کے پیچھے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ سورج کی پوجا کا نتیجہ جہنم کے راستے پر چل پڑیں گے، وہاں جانا ہے۔ اور جو بھی تواغیت کی پوجا کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، تو وہ لوگ جو ہے اپنے اپنے تواغیت کے پیچھے چلیں گے۔ تواغیت تاغوت کی جمع ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ، دوسری جگہ ہے أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتِ۔ تاغوت کس کو کہتے ہیں؟ نمبر ایک شیطان، نمبر دو بت، نمبر تین کاہن، نمبر چار شیطان، نمبر پانچ گمراہی کا سرغنہ، نمبر چھ جس کے رگ رگ میں ایذا رسانی رچی بسی ہوئی ہو، بعضوں کے رگ و ریشے میں پیوست ہوتا ہے دوسروں کو ایذا پہنچانا، اس کو بھی تاغوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کتاب التوحید کے اندر ایک روایت ہے، اس روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ سلیب کے پجاری سلیب کے ساتھ چلیں گے، بت پرست اپنے بتوں کے ساتھ چلیں گے، اللہ کے سوا دوسرے دیوتاؤں کو پوجنے والے سب کے سب اپنے دیووں کے ساتھ چلیں گے، یعنی دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر جس نے بھی جس کی عبادت اور پوجا کی ہوگی وہ اس کے پیچھے قیامت کے دن چلیں گے، اس طریقے سے ان کو جانا ہوگا۔ دیکھیے یہاں مختلف طرح کے سوال جواب کھڑے ہوتے ہیں، تو دو اصولی بات یاد رکھ لو تو تمام اشکالات کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پہلی اصولی بات تو یہ ہے کہ مرئی ہونا ایک صفت ہے، مرئی ہونا ایک صفت ہے، وہ ایک حد تک ہی سمجھی جا سکتی ہے، اس کی حد ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی۔ اسی لیے صفات کے اندر کیسے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا، یعنی لوگ اس میں طرح طرح کے اشکالات کھڑے کرتے ہیں۔ تو ایک پہلی اصولی بات کہ مرئی ہونا ایک صفت ہے جس کو ایک حد تک ہی سمجھا جا سکتا ہے، اور صفات کے اندر کیسے ایسا سوال نہیں ہو سکتا۔ نمبر دو، وہاں اس عالم میں اللہ تعالیٰ خصوصی قوتیں اپنے بندوں کو عطا فرمائیں گے. اس لیے اس دنیا کے اندر رویت کے لیے وہ شرائط نہیں ہے جو شرائط اس دنیا کے اندر ہے. یہ دو اصول یاد رکھیں گے تو رویت کے متعلق ملاحدہ کے تمام اشکالات خود بخود حل ہو جائیں گے کہ اس عالم کے اندر اللہ اپنے بندوں کو ایک خصوصی صلاحیت عطا کریں گے رویت کے بارے میں. اس لیے وہاں پر رویت کے لیے وہ شرطیں نہیں ہوگی جو اس دنیا کے اندر رویت کے لیے شرطیں ہیں. اس لیے دیدار عافیت سے ہو جائے گا. اب سب لوگ چلے گئے جہنم میں, جتنے بھی غیر اللہ کی پرستش کرنے والے وہ سب اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے چل کر کے چلے گئے جہنم میں. اب کون باقی رہے گا؟ وَتَبْغَى هَٰذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُهَا, یہ امت باقی رہے گی. اس امت سے کیا مراد؟ تو بعض شعراء کرام کہتے ہیں کہ امت محمدیہ, نمبر دو, تمام نبیوں کی امت کے موحدین یہاں تک کہ جنات بھی, نمبر تین, جس نے بھی اللہ کی عبادت کی چاہے وہ عبادت کرنے والا نیک صالح تھا یا فاسق فاجر تھا, بس وہ لوگ اب میدان میں باقی رہیں گے. لیکن ان کے اندر منافقین بھی ملے جلے ہوں گے. بھائی منافقین کیوں رہ پڑے؟ اسی لیے کہ منافقین ظاہر میں تو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے. اذا جاء اکل منافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ, تو ظاہر میں تو اللہ کی عبادت کرتے تھے نا, اس لیے مومنوں کے مجمع میں وہ رہ جائیں گے ظاہری عبادت کی بنیاد کے اوپر. اور منافق لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ بھائی مومنوں کے ساتھ رہو, دنیا میں بھی ہم مومنوں کے ساتھ رہتے تھے تو فائدے میں رہتے تھے, اسی لیے کہ مومنوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے غنیمت میں حصہ ملتا تھا. مومنوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کافروں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ ہم سے نہیں کیا جاتا تھا. تو آج بھی مومنوں کے ساتھ رہو تاکہ مومنوں کے ساتھ رہنے کا فائدہ ہم کو حاصل ہو جائے, اس لیے وہ مومنوں کے ساتھ رہ پڑیں گے. اور بعد میں تمیز اور چھٹائی ہو جائے گی کہ مخلص مومنوں کے چہروں پر نماز کی برکت سے چمک دمک ہوگی اور منافقین کو چہروں پر کوئی چمک دمک نہیں ہوگی, اس لیے کہ انہوں نے تو ریا والی نماز پڑھی, اخلاص والی نماز تو پڑھی نہیں تھی. اور چہروں کے اوپر چمک آئے گی اخلاص والی نماز کی برکت سے, اور منافقوں نے تو ساری ریاکاری والی نمازیں پڑھی تھی, اسی لیے ان کے چہروں پر چمک دمک نہیں ہوگی. اسی لیے اخیر میں ان کو چھانٹا جائے گا کہ چلو الگ ہو جاؤ. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ منافقین کو بھی ابتدان تو چہرے کی چمک ملے گی, چونکہ دنیا میں وہ بھی وضو تو کرتے تھے چاہے ہاتھ منہ دھونے کی اسٹائل میں, لیکن کچھ تو وضو کرتے تھے. پھر نماز بھی پڑھنے آتے تھے مسجد نبوی میں, چاہے شو مارنے کے لیے آتے تھے لیکن آتے تھے. اس لیے ان کو بھی شروع میں تو محشر میں چہرے کی چمک ملے گی, بعد میں یہ چمک ان کی بجھ جائے گی اور کالے کلوٹے چہرے والے ہو جائیں گے. بلکہ منافق لوگ ایک بات کا گمان یہ رکھتے تھے کہ مومنوں کی آڑ میں اپنے بھی جنت میں نکل جاوے. جیسے کہ کوئی اچھا مجمع جا رہا ہو تو دو چار اس میں چھپ کر کے اچھوں کے ساتھ پاس ہو جاتے ہیں, گزر جاتے ہیں. تو منافقین کیا سوچیں گے, یہ مخلص مومنین ابھی سب پل صراط پار کریں گے نا, تو ان کے ٹولے میں ان کی جماعت میں ہم بھی گھس کے ہم بھی پار کر لیں گے, وہ ایسا سوچیں گے. لیکن وہاں ان کی تمیز کر دی جائے گی, ان کو جدا جدا کر دیا جائے گا. جی فَيَتَّبِعُونَهُ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز ودعاء الرسول يومئذ اللهم سلم سلم وبه فلالب من شوك الصعداني أما رأيت من شوك الصعداني قالوا نعم يا رسول الله قال فإنها مثل شوك الصعداني غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله.
بس اب یہ مکس مجمع ہے مخلص مومنوں کا اور منافقوں کا. اس مکس مجمع کے اندر ایک عجیب بات ہوگی, اللہ سبحانہ و تعالی تشریف لائیں گے اور اللہ تعالی کا تشریف لانا یہ متشابہات کے قبیل سے ہے کہ اللہ ہی کو معلوم کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس مجمع کے اندر تشریف لائیں گے. دیکھیے پیچھے بھی اس مسئلے کو تفصیل سے بتلایا تھا کہ قرآن اور حدیث کے اندر جہاں بھی اس طرح کے الفاظ آئے ہیں اللہ تعالیٰ آئیں گے, اللہ کی ساق کھولی جائے گی, اللہ کا ہاتھ, اللہ کا چہرہ, استوى على العرش, اس طرح کی جو باتیں آئی ہے اس میں امت محمدیہ کے اندر ایک طبقہ ہے مفوضہ, یعنی جو لوگ اس کی کیفیت تفصیل کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بھائی قرآن کی جس آیت میں حدیث شریف میں جہاں آیا کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے, اللہ جانتے ہیں کیسے آئیں گے, جہاں اللہ کی شکل صورت چہرے ہاتھ ساق استوا وغیرہ آیا, بھائی اللہ جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے, ہم کچھ جانتے وانتے نہیں ہیں. نمبر دو, مؤولہ یعنی تاویل کرنے والے لوگ, یعنی محتاط انداز کے اندر تاویل کرنے والے لوگ. مثلاً جہاں اللہ کے ید کا تذکرہ آیا تو اس سے اللہ کی قدرت مراد لیوے, جہاں اللہ کے وجہ کا تذکرہ آیا وہاں اللہ کی ذات مراد لیوے, استوا کا تذکرہ آیا تو اس سے استیلاء مراد لیا جاوے, یعنی اللہ کا غلبہ مخلوق کے اوپر, تصرفات, اس طریقے کی بات کرنے والی ایک جماعت ہے, مؤولہ جماعت کہی جاتی ہے. یہ دو قسم کے لوگ ہیں امت کے اندر ہمارے اہل سنت و جماعت میں. البتہ یہ مسئلہ ہے بڑا نازک, اسی لیے ایسا لفظ, کلمہ, عبارت ہرگز استعمال نہ کی جاوے جس میں اللہ کے لیے جسم کا وہم بھی ٹپکتا ہو. تو ہمیشہ احتیاط کرنا چاہیے کہ ایسا لفظ بولنا, ایسا کلمہ بولنا, ایسی عبارت بولنا کہ جس کے اندر تجسیم کا وہم بھی پیدا ہو, ایسی چیز سے اپنے آپ کو بہت بچا کر کے دور دور رکھنا چاہیے. اسی لیے ہم نے پڑھا ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ارشاد کہ بھئی ان چیزوں کے الفاظ اور معنی ہمیں معلوم ہیں لیکن اس کی کیفیت جو ہے ہمیں معلوم نہیں ہے, اور اس کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے, اسی لیے ہم اس کے اوپر مبہم مجمل ایمان لاتے ہیں. تو اس مجمع کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی تشریف لائیں گے اپنی اس صورت کے اندر جس صورت میں وہ لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں. باری تعالیٰ تشریف لائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ انسانوں نے اللہ کو اس سے پہلے دیکھا نہیں, پھر کیسے پہچان لیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے ہمارے؟ نمبر ایک, اللہ تعالیٰ خود اپنی مخلوق کے اندر اپنا علم پیدا فرما دیں گے. نمبر دو, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جن اوصاف عالیہ کا تذکرہ فرمایا اس کی روشنی کے اندر پہچان لیں گے. نمبر تین, قیامت کے دن علم ضروری ہو جائے گا, ہر چیز کی معلومات ضروری اور لازمی ہو جائے گی, اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کو بندہ پہچان لے گا. تو اللہ تعالیٰ اس صورت کے علاوہ انجانی صورت میں آئیں گے جس کو لوگ پہچانتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ انجانی صورت میں کیوں آئیں گے؟ کا امتحان کے واسطے, امتحان لینا مقصود ہوگا. اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اندھا دھند کسی کے پیچھے چلنے والا نہیں. مومن تو کسی کی اتباع کرتا ہے, بہت ٹھوک پرکھ کے, پرکھ کے ٹھوک کر کے اتباع کرتے ہیں. اندھا دھند آنکھ بند کر کے گھیٹے کی طرح ایک کے پیچھے ایک یہ مومن نہیں چلا کرتے, بلکہ مومن تو جس کے بھی پیچھے چلنا ہو تو اچھی طرح ٹھوک بجا کے چلتے ہیں. اسی لیے اولاً جب اللہ انجانی صورت میں آئیں گے تو مومنین پیچھے جائیں گے نہیں. فیقول, اللہ تعالی فرمائیں گے انا ربکم, میں تمہارا رب ہوں. تو ایمان والے کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ منکا, نعوذ باللہ منکا, ہم آپ سے, ہمارے اللہ سے آپ کے بارے میں حفاظت چاہتے ہیں کہ کہیں کسی کے پیچھے تو ہم نہیں چل دے رہے جو چلنے کے لائق نہ ہو اس کے پیچھے. یہ اللہ ہی سے خطاب کریں گے بندے, نعوذ باللہ من کا. ھذا مکاننا حتی یاتینا ربنا, ہم تو یہی ہیں اسی جگہ پر اور ہمارے رب ہمارے پاس آنے والے ہیں. ہم تو یہی ہیں, ہماری اسی جگہ پر اور ہمارے رب ہمارے پاس آنے والے ہیں. فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ, جب ہمارے رب آ جائیں گے تو ہم پہچان لیں گے اور پھر ہم ان کے پیچھے چلیں گے. اسی لیے آپ سے تو معذرت کہ آپ تشریف لے جائیں گے, کیسے ہوں گے بندے قیامت کے دن. فَيَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ, پھر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اس شکل صورت میں آئیں گے جس شکل صورت کو پہچانتے ہوں گے, معروف شکل میں اللہ تشریف لائیں گے. انبیاء کی بتلائی ہوئی نصوص میں جو وارد اوصاف ہے اس کے مطابق. فَيَقُولُ, باری تعالیٰ فرمائیں گے اَنَا رَبُّكُمْ, میں تمہارا رب ہوں. فیقولون, بندے کہیں گے جی جی آپ ہی ہمارے رب, آپ ہی ہمارے رب. فیتبعونہ, وہ سب اللہ تعالیٰ کی اتباع کریں گے, پیچھے چلیں گے. ویدرب جسر جہنم, پھر جہنم کے اوپر پل بنا دیا جائے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں سب سے پہلے وہ ہوں گا جو جہنم کے اس پل کو پار کروں گا. سبحان اللہ, سب سے پہلے جہنم کو پلک جھپکنے سے بھی زیادہ تیز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پار کریں گے پل صراط کو. حالانکہ قیامت کے دن تمام انبیاء علیہ السلام کی آواز کیا ہوگی؟ اللہم سلم سلم, اے اللہ مجھے سلامت رکھو پل صراط پر، اے اللہ مجھے آج کی ہولناکی میں سلامت رکھو، سب انبیاء سلیم سلیم میں ہوں گے اور حضور پار کر کے جو ہے جنت پہنچ جائیں گے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلہا، جنت کا داخلہ ممنوع ہے سب نبیوں کے لیے جب تک کہ میں داخل نہ ہو جاؤں. پہلے آقا داخل ہوں گے جنت کے اندر. وبیہی کلالیبو، اور پل صراط کے اوپر کانٹے آنکڑے بنے ہوئے ہوں گے. یہ آنکڑا آنکڑا ہی نہیں ماکڑا نہیں آنکڑا، اس طرح کے بنے ہوئے جس میں آدمی پھنسے نہ گرے، پھنسے نہ گرے، کٹے نہ گرے، وہ آنکڑے بنے ہوں گے، کانٹے بنے ہوں گے. مثل شو کی سعدانی، جیسے کہ سعدانتن کے کانٹے ہوا کرتے ہیں. یہ کانٹے دار درخت کا نام ہے، جیسے اپنے یہاں ہوتا ہے جنگلی باوڑیا، اس طریقے سے کانٹے دار درخت کے کانٹوں کی طرح ہوں گے. بہت اچھی بات ایک شاعر نے لکھی ہے کہ ال صراط کے اوپر جو کانٹے بنے ہوئے ہیں کلالیب، یہ دنیا کی نفسانی خواہشات ال صراط پر کانٹوں کی شکل میں ظاہر ہوگی. جو دنیا میں ہوائے نفس، نفس پرستی کی، وہ سب پل صراط کے اوپر کانٹوں کی شکل میں دائیں بائیں دونوں طرف لگے ہوں گے. ہمارا اے تم شو کا سعدانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے پیارے صحابہ، تم نے سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں کیا؟ صحابہ نے عرض کیا جی اللہ کے رسول، ہم نے سعدان کے کانٹے دیکھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط کے ارد گرد کے کانٹے سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے. یہ تشبیح ہو گئی، لیکن کیا فرمایا؟ غیر انہا، سوائے اس کے کہ اس کی بڑائی کی مقدار اللہ ہی جانتے ہیں. کہ دنیا میں جو سعدان کے کانٹے ہوئے اس کی مقدار تم جانتے ہو، کتنا بڑا، کتنا تیز، نوکیلا، چبھے سا، لیکن جہنم کے پل کے اوپر جو کانٹے ہوں گے اس کی لمبائی چوڑائی اللہ ہی جانتے ہیں. صرف کانٹا ہونے میں سعدان سے تشبیہ دی، باقی اس کی لمبی لمبائی کتنی، چوڑائی کتنی، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جی جی فتخطف الناس بأعمالهم، اللہ تعالی ارے کانٹے کانٹے لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اچک لیں گے. یعنی جن جن لوگوں کے اعمال گڑبڑ والے ان سب کو کانٹے ہی پکڑ لیں گے، کانٹے ہی پکڑ لیں گے، کانٹے ہی پکڑ لیں گے. دیکھو پہلے تو اپنے ملک میں نہیں تھا، اب اپنے ملک میں بھی آ گیا. بعض دروازے ریلوے اسٹیشن کے، میٹرو اسٹیشن کے کیسے ہوتے ہیں؟ آپ کے پاس اگر ٹکٹ ہے تو دروازہ کھلے گا، نہیں ہے تو نہیں کھلے گا. ہائی وے پر بھی ٹول ٹیکس کے بیرر دیکھ لو کہ وہ خود سمجھ جاتے کہ آپ کی گاڑی میں ہے وہ کیا فاسٹ ٹیگ، تو خود کھل جائے گا اور اس کو پتا چلا کہ نہیں ہے تو کھلے گئے. تو اس طرح وہ کانٹے بھی آٹومیٹک سسٹم والے ہوں گے، وہ پہچان لیں گے اے آیا بدماش، پکڑ کے اندر. خود ان کو معلوم ہی رہے گا، قدرتی اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہوگا. تو لوگوں کو اپنے ان کے اعمال کے اعتبار سے اٹھا لے گا. منہم الموبق بعملہ، ان میں سے بہت سارے لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے. ومنہم المخردل، مخردل کے کیا معنی؟ رائی کے دانے کے برابر کٹ چکے ہوں گے، پچھڑے ہو پچھاڑے گئے شخص کو بھی مخردل کہا جاتا ہے، جس کو پچھاڑ دیا گیا ہو، زمین پر گرا دیا گیا ہو. یوں کہتے ہیں کہ بھائی باریک 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 کر ڈالا ٹکڑے کر کے، ایسے بعض لوگ روٹی چورنے میں ماہر ہوتے ہیں، ایسا چورتے ہیں کہ وہ باریک باریک کر ڈالتے ہیں، تو اس کو مخردل کہا جاتا ہے. تو وَمِنْهُمُ الْمُخَرْدَلْ، جن کو رائی کے دانے کے برابر کٹ چکے ہوں گے. ثُمَّ يَنْجُو، پھر وہ نجات پا جائیں گے، چھٹکارا پا جائیں گے. یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو جائیں گے اور ارادہ یعنی حکم فرمائیں گے، جس کو بھی جہنم کی آگ سے نکالنے کا، اور ان سب کو اللہ جہنم کی آگ سے نکالیں گے. شرط کیا؟ بس جس نے دنیا میں شہادت کا اقرار کیا ہے، لا الہ الا اللہ، زمانے کے رسول کی رسالت پر ایمان، ان لوگوں کو اللہ جہنم کی آگ سے نکالیں گے. تو اب اخیر میں اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ تمام کلمہ گو لوگوں کو جہنم سے نکالو، سب کلمہ پڑھنے والوں کو نکالو جہنم سے، بھیجو ان کو جنت کے اندر. فَيَعْرِفُونَهُمْ، تو ملائکہ ان اہل ایمان کو سجدے کے نشانات سے پہچان لیں گے. دیکھیے سجدے کی فضیلت اتنی عظیم الشان ہے کہ سجدے کے نشانات والی جگہ کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکے گی، باقی پورا بدن جہنم میں جلے گا، سجدے کے نشان والی جگہ جہنم کے اندر نہیں جلے گی. اس کی ایک وضاحت یہ بھی ہے کہ اعضائے سجدہ، سات اعضا پر آدمی سجدہ کرتا ہے، دو قدم، دو گھٹنے، دو ہتھیلی، ناک، پیشانی، تو اتنے اعضا کو جہنم کی آگ نہیں لگ سکے گی. یعنی آدمی اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا بھی، تو چونکہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے میں، ارے کبھی تو عید پڑھنے تو آتا تھا نا، جمعہ آنی تو عید تو کری، تو اس وقت بھی سجدہ کیا ہوگا، تو ان اعضاء کی برکت سے اللہ ان اعضاء کو آگ میں نہیں جلائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، پابندی لگا دی ہے آگ پر، کہ وہ انسان کے سجدے کے نشان کو جلاوے. اب ملائکہ ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے جو جل کر کے کوئلہ ہو چکے ہیں، کالے کلوٹے کوئلے جیسے ہو گئے ہیں، ان کو ایمان کی برکت سے جہنم سے نکالیں گے. اور ان کے اوپر پانی ڈالا جائے گا جس کو ماں حیات کہا جاتا ہے، یعنی بے جان کو جان آ جائے، جاندار کی کمیاں دور ہو جاوے، ایسی اس پانی کے اندر تاثیر ہوگی، اس مائے حیات کے اندر. جی ہاں اس کے بعد کیا ہوگا؟ فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. تو جیسے ہی مائے حیات ان کے اوپر ڈالا جائے گا تو لوگ جہنم سے نکلے ہوئے اگ نکلیں گے, جیسے کہ سیلاب کے ساتھ بہ کر آنے والی چیز بہنے والے کچرے میں سے دانے کا کوپل نکل آتا ہے. ترجمہ دیکھو برابر. یقال لہ مال حیات, یقال لہ مال حیات, ڈالا گیا مائے حیات, تو یہ جہنمی لوگ کیسے اگ نکلیں گے؟ جیسے کہ سیلاب کے ساتھ بہ کر آنے والے کچرے میں سے دانے کی کپل نکل آتی ہے. سیلاب کے ساتھ کوڑا کرکٹ کچرا, اس میں کوئی بیج ہو تو اس کی کپل کیسے نکلتی ہے؟ ایک دم یہ بھی ہرے بھرے تر و تازہ ہو جائیں گے جہنم سے نکلنے والے. اب کون باقی رہے گا؟ ایک ایسا شخص باقی ہوگا جس کا چہرہ آگ کی طرف ہوگا. اب وہ بولے گا, اے میرے رب, مجھے تو جہنم کی آگ نے جھلسا دیا ہے, یعنی اس کی ہوا مجھے تکلیف دے رہی ہے, جہنم کی آگ نے مجھے جھلسا دیا ہے, یعنی جہنم کی آگ نے مجھے تکلیف دی ہے, میں بہت تکلیف میں ہوں. وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا, اور اس کی تیزی نے مجھے جلا رکھا ہے. ایک آدمی جو ہے ابھی اس کا, حالانکہ وہ جہنم کی طرف اس کا چہرہ ہے, لیکن اس کو جہنم کی گرمی اتنی محسوس ہو رہی ہوگی کہ وہ اللہ کو شکوا کرے گا, اے اللہ جہنم کی تیز ہوا نے مجھے تکلیف دی ہے, اس کی تیزی نے مجھے جلا رکھا ہے. جیسے ہم گرمی کی موسم میں کہے کہ بھائی یہ گرم گرم لو جھلسا دیتی ہے, جلا دیتی, پریشان کر رکھا ہے اس آگ نے, اس گرمی کی حدت اور تیزی نے. فصرف وجہی عن النار, اللہ اتنی درخواست ہے کہ جہنم سے میرا چہرہ ہٹا دیجئے نا. اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہے تو ابھی اس کی شدت کی تکلیف دیکھیے کہ وہ آدمی پریشان ہے صرف چہرہ اس کی طرف ہونے کی وجہ سے, اور اللہ کو درخواست کرے گا, اللہ میرے چہرے کو جہنم کی طرف سے ہٹا دیجئے. سبحان اللہ, کیسا معاملہ ہوگا اس دن, کتنی خطرناک آگ ہوگی. فلا یزال یدعو اللہ, یہ جہنمی برابر اللہ کو پکارے گا, اے اللہ ہٹا دو نا میرا چہرہ جہنم سے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ فیقولو, اللہ فرمائیں گے میرے بندے, اگر میں تجھ کو یہ نعمت دے دوں تو آگے دوسری چیز تو مجھ سے مانگے گا. ابھی تیرا چہرہ جہنم کی طرف ہے, سمجھو پہلے جہنم میں تھا, باہر نکل کے آیا, اب چہرہ جہنم کی طرف ہے. تو جہنم کی طرف سے ہونے کی وجہ سے ہی اتنی تیز بھاپ آ رہی ہے کہ چہرہ جھلس رہا ہے, پریشان پریشان, اور اللہ کو برابر پکار رہا ہے کہ اللہ یہ آگ ہٹاؤ نہ, میں دکھی دکھی ہو گیا ہوں. تو جب بہت بار پکارے گا بار بار, تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ اگر جو تیرا سوال میں نے پورا کر دیا تو آئندہ تو دوسری چیز مجھ سے مانگے گا, میں تجھے جانتا ہوں. تو وہ کیا کہے گا؟ لا, اللہ بالکل نہیں, آپ کی عزت کی قسم اس کے سوا کچھ نہیں مانگوں گا, بس جہنم کی طرف سے میرا چہرہ پھٹا دیجئے. اللہ تعالی جہنم کی طرف سے اس کے چہرے کو پھرا دیں گے. جیسے ہی چہرہ پھرایا, اب وہ جو ہے اللہ کو یوں کہنا چالو کرے گا, اے اللہ مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دو نا. تماہیر سے ایسی چیز ہے وہ رکتی نہیں ہے, پہلے جہنم سے نجات, پھر جہنم کی طرف چہرے سے نجات, اب کہے گا اللہ جنت کے دروازے سے بہتر ہو رہا دروازہ ہے, ہاں پاس باہر باہر رہو گا, اندر نہیں, باہر تک بھیج دے نہیں, مجھے اتنا کر دیں اللہ اتنا. تو تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے کیا تو نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ اس کے سوا کوئی چیز نہیں مانگے گا، پھر کیوں دوسری چیز مانگنے کے لیے آئے؟ وہی لگا افسوس اے انسان، ماں اقدر کا، کیا تو غداری اور بے وفائی کرتا ہے؟ پکا وعدہ کیا تھا، وہ عزتی کا کہہ کر اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کے وعدہ کیا تھا کہ دوسری کوئی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گا، اور پھر کیوں مانگنے آیا؟ فلا یزال یدعو، کریم ہے نا، تو کریم کے سامنے ایسی سب حرکت چلے، اسی لیے پھر بندہ برابر مانگنا شروع کرے گا، اللہ جنت کے دروازے کے پاس، اللہ جنت کے دروازے کے پاس. فیقول، باری تعالیٰ فرمائیں گے ان آتیتک ذالک تسألنی غیرہ. اب یہ بندہ برابر اللہ کو درخواست کرنے لگے گا، باری تعالیٰ فرمائیں گے اگر میں تجھ کو یہ چیز دے دوں لال لی تو تم اس سے اس کے علاوہ بھی مانگے گا؟ بندہ عرض کرے گا نہیں نہیں، آپ کی عزت کی قسم اس کے علاوہ میں کوئی چیز آپ سے نہیں مانگوں گا. اللہ تعالیٰ اس سے، اللہ تعالیٰ سے وہ پکے عہد اور وعدے کرے گا کہ وہ اللہ کے سامنے کوئی چیز دوسری نہیں مانگے گا. دیکھیے بندے کا حال، جہنم کی طرف پہلے صرف اس کا چہرہ تھا، جہنم کی آگ و گرمی اس کو جھلسا رہی تھی، تو اس نے جہنم کی طرف سے چہرہ پھیرانے کی درخواست کی، پھر منظور ہو گئی تو جنت کے قریب، دروازے کے قریب کی درخواست، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جنت کے دروازے کے قریب پہنچا دیں گے. جب جنت کے قریب بندہ پہنچے گا فَإِذَا رَأَى مَا فِيهَا سَخَطَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ، اب جنت کے دروازے پر کھڑے کھڑے جنت میں سب دیکھ رہا ہے کہ وہ رہا، وہ فروٹ کی ٹرے کھا رہا ہے، وہ ادھر تندوری کھائی جا رہی ہے، ادھر بریانی، یہ سب دیکھ رہا ہے، تو پہلے تو چپ چاپ لاڑ ٹپکاتا ہوا کھڑا رہے گا، جتنا اللہ چاہیں گے اتنی دیر چپ رہے گا. پھر اب اس کا دامن صبر لبریز، پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تو کہے گا اے اللہ دروازے تک پہنچایا ہے تو اب جنت میں بھی پہنچا دو. نہیں साइट में पैसेज में कहीं जगह चला लूंगा, पहुंचा देंगे। अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे, क्या तूने ये दावा नहीं किया था कि मुझसे इसके अलावा कोई चीज नहीं मांगेगा। वही लगा ए इब्ने आदम, अफसोस है तेरे ऊपर, क्या तू वादा खिलाफी करता रहता है। तो कहेगा ये मेरे रब, आप मुझे लोगों में, अपनी मखलूक में बदबख्त तरीन लोगों में शामिल मत कीजिए। यानी अगर मैं जन्नत में दाखिल नहीं किया गया तो बदबख्त रहूंगा, क्यों आप मुझे बदबख्तों की फहरिस्त में शामिल करते हैं। तो अशका या तो शकी के माने के अंदर है, या यूं है कि जहन्नम से दूर रहने वालों में मुझे आप शकी तरीन न बनाइए, बल्कि सआदत की नेमत से नवाज करके मुझे जन्नत की नेमत से नवाज दीजिए। अब ये बंदा बराबर अल्लाह से मुतालबा करेगा, यहां तक कि अल्लाह ताला को हंसी आ जाएगी। बाज़रात कहते हैं कि यहां हंसी बोल करके हंसी का नतीजा मुराद है, यानी जब वो बार बार बोलेगा कि अल्लाह जन्नत पे भेज दो ना, तो अल्लाह ताला हंसी का नतीजा यानी अपनी खुशनूदी, अपनी रदा उसको अता फरमा देंगे। जब अल्लाह हंसेंगे उस बंदे से तो उसको जन्नत में दाखले की इजाजत दे देंगे। जब वो बंदा जन्नत में दाखिल हो जाएगा तो उसको कहा जाएगा तमन्ना कर, इस तरह बोल कितना चाहिए। अब वो तमन्ना करेगा, फिर इसको कहा और तमन्ना कर, और तमन्ना करेगा, आरजूएं खत्म हो जाएगी, इतनी तमन्नाएं करेगा, ये भी मिले, वो भी मिले, ऐसा भी मिले, इतना बड़ा मिले। फिर वो कहे, अल्लाह ताला फरमाएंगे तूने जितनी तमन्ना की वो, और उसी के बकदर इतनी अल्लाह तुझे नियामत अता फरमाते हैं। रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये है आदमी जो जन्नत में सबसे अखीर में दाखिल होने वाला होगा, कि जिसको अल्लाह सुबहानहु व ताला उसकी तमन्नाओं के आलम से भी ज्यादा अता करेंगे। जी बरात इख्तिताम हो गया, आखिरु अहलिल जन्नती दुखूलन। और भाई आखिरी आदमी जन्नत में पहुंच गया, और जन्नत जहन्नम ये सब मौत के बाद के उमूर है, उसमें खातिमा की तरफ भी इशारा हो गया। जी कौला के फाइल हैं अता इब्ने यजीद, हदीस के रावी। जी कहते हैं कि हजरत अबू सईद हजरत अबू हुरैरा के साथ बैठे हुए थे। ला युगैरु अलैही शैअन मिन हदीसिही, यानी जब ये हदीस बयान की तो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला उन्होंने इसके अंदर जो है कोई तगैयुर और तब्दीली नहीं की, यानी जो पूरी बात बयान की हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला उन्होंने, तो हजरत अबू सईद ने उसमें कोई तब्दीली नहीं की। जितनी बात हजरत अबू हुरैरा ने बयान की उसको बिल्कुल सही करार दिया। एक लफ्ज सिर्फ यूं कहा कि हाजा लका व मिसलुहु मा हो, ابھی جو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ آخری جنتی کی تمنا سے زائد اللہ عطا کریں گے, تو حضرت ابو سعید نے کیا فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا ہے کہ جتنی تمنا ہے وہ اور اس سے 10 گنا زیادہ. تو حضرت ابو سعید کی روایت میں کیا ہے, تمنا اور 10 گنا زیادہ, اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے مثلہ معہ, بس اتنا فرق ہے, باقی روایت کے تمام الفاظ وہی ہے جو حضرت ابو ہریرہ نے نقل کی وہ حضرت ابو سعید نے نقل کی. آخری بات میں دونوں میں اتنا سا فرق ہے, گویا حضرت ابو سعید کی روایت میں کچھ زیادتی ہے.